یہ دعا تو روزانہ پڑھنے کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعة رزق ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله وفي جميع حوائج الدنيا والآخرة فقل لي اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المقصر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي رزقي وتؤدي عني أمانتي فديني آمين رب العالمين. اس دعا کا اردو مخلاصہ یہ تھا کہ پالنے والے مجھے اس سال اور ہر سال حج کی سعادت نصیب فرما خوشحالی کے ساتھ عافیت کے ساتھ وسعت رزق کے ساتھ اور جو مقدس مقامات ہیں ان سے مجھے محروم نہ کرنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہدایت طاہرین کے روزوں کی زیارت کر کے شرف عطا فرمائے اور میری جتنی بھی دنیا اور آخرت کی حاجتیں ہیں ان سب کو پورا فرمائے. اے پالنے والے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو میری کوششوں کو مقبول فرما, میرے گناہوں کو معاف فرما, میری کوتاہیوں سے درگزر فرما, مجھے طویل زندگی عطا فرما وسعت رزق کے ساتھ اور مجھے میری امانتیں اور میرے قرض کو ادا کر دے. آمین یا رب العالمین. اور اب یہ وہ دعا ہے کہ جو ہر شب ہم میں ٹائم کہا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبكاس من معين من عين سلسبيل فأسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن البلدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأقدمنا فمن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغل لنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار كسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي طبعة أو ذنب تعذبني عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اے پالنے والے, یہ ماہ رمضان المبارک ہے جس میں تو نے قرآن کو نازل کیا اور اپنے بندوں پر روزوں کو فرض قرار دیا. ہماری پہلی درخواست یہ ہے کہ تو اپنا بہترین درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بیت طاہرین پر نازل فرما اور میرے گناہوں کو بخش دے. اے پالنے والے, اپنی خاص رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. جو تیری نگاہوں میں بلند مقامات ہیں ان پر مجھے فائز کر دے. اے پالنے والے, مجھے جہاد جب تیرا نبی حکم دے اور امام ظاہر ہو تو اپنی طرف سے جہاد میں مجھے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمانا. مجھے اچھی دعا مانگنے, اچھا سوال کرنے کی توفیق عطا فرما. میری دعاؤں کو اور میرے سوال کو پورا فرمانا. اور میرے دنیا سے جانے کے بعد جو قیامت میں تجھ سب کو جمع کرے اس دن بھی مجھ پر رحم فرمانا. مجھے آتش جہنم سے نجات عطا فرمانا. مجھے شیطانوں سے ہمیشہ دور رکھنا. اے پالنے والے, دوزخ اور وہاں کی جتنی سزائیں ہیں مجھے ان سے معاف کرنا اور جنت الفردوس اور وہاں کی ساری نعمتیں مجھے سرفراز فرمانا. اے پالنے والے, جتنی بھی برائیاں ہیں میرے دامن کو ان سے پاک رکھنا. اے پالنے والے, میں یہ بھی درخواست کر رہا ہوں کہ تو میری کوششوں کو قبول فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، میری کوتاہیوں سے درگزر فرما، مجھے طویل زندگی دے خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، وسعت رزق کے ساتھ، مجھ سے اپنے دین کے سلسلے میں کوئی کام لینا، کوئی خدمت لینا، اور مجھے بدل نہ دینا۔ اے پالنے والے، میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ماہ رمضان گزرے یا یہ رات گزرے اور اس کی صبح نمودار ہو اور تیرا میرے ذمے تیرا کوئی گناہ باقی رہ جائے، بلکہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دا۔ معاف فرما میں آپ کے محمد فعالہ الطاہرین۔ اور کیونکہ آج 25ویں رمضان مبارک گزر گئی اور 26ویں شب ہے، تو یہ 26ویں شب کے ہی ایک مختصر سی دعا ہے، ہم لوگ اس کو بھی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا جاعل اللیل والنہار آیتین، یا من محا آیت اللیل وجعل آیت النہار مبصرة لتبتغوا فضلا منه ورضوانا، یا مفصل کل شیء تفصیلا، یا ماجد یا وحاب یا اللہ یا جواد یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لک الاسماء الحسنى والامثال العلیا والکبریاء والآلاء، اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تجعل اسمی فی هذه اللیلۃ فی السعداء وروحی مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني فترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين۔ اس کا اردو زبان میں خلاصہ یہ ہے کہ اے وہ ذات جس نے دن اور رات کو اپنی دو نشانیاں قرار دیا، رات کو مٹاتا ہے، دن کو لے آتا ہے، پھر دن کو ختم کرتا ہے، رات کو لے آتا ہے، اور ایک کو میری راحت کا ذریعہ اور دوسرے میں مجھے کاروبار کا وسیلہ فراہم کیا۔ اے وہ ذات جس نے ہر شے کو نہایت تفصیل سے بیان کیا، اے وہ ذات جو بزرگ ہے، اے وہ ذات جو بہت عطا کرنے والی ہے، اے میرے مالک، اے بہت سخی، تمام اچھے نام تیرے لیے ہیں، بلند ترین مثالیں تیرے لیے ہیں، ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں، تو اپنا بہترین درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لیے تعلیم پر نازل فرما، میرا نام اس رات سعادت مندوں میں شامل کر دے، میری روح کو شہداء کے ساتھ شامل کر دے، میری نیکیوں کو بلند مقامات پر فائز کر دے، میری کوتاہیوں کو معاف کر دے، میرے دل میں یقین و ایمان میں اضافہ فرما، اور جو کچھ تو نے دنیا اور آخرت میں ملے رکھا ہے اس پر مجھے راضی فرما۔ اے پالنے والے، مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمانا، اور مجھے آتش جہنم سے بچا لینا، مجھے توفیق دینا کہ میں ہمیشہ تجھے یاد کروں، تیرا شکر ادا کروں، تیری بارگاہ میں توجہ کروں، تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، اور مجھے ہر اس کام کی توفیق دے جس کی تجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پاک کو توفیق دی، اور مجھے ان کے راستے پر چلنے کی سعادت عطا فرما۔ نبي محمد وآله الطاهرين. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید محسن رضا زیدی، سیدہ شمیم زہرا، سید ظہور حیدر زیدی، سیدہ خوشنود فاطمہ، سیدہ کنیز زہرا اور سید محمد مہدی کے لیے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. سیدین الطاہرین المعصومین واللعنت علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. درود علی محمد وعلی آلہ. یہ سورہ مبارکہ المومنین کی بارہویں آیت، اس میں ارشاد قدرت ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. غیر ایک انسان انسان اول کے اعتبار سے، اپنی تخلیق اول کے اعتبار سے، اس کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. پہلا انسان جو دنیا میں آیا اسے مالک الجان ہے، جیسا کہ سورہ مبارکہ بقرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کے سامنے اعلان کیا تھا کہ نجاہ فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نمائندہ بنانے والا، اور اسی کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ جانا پخت فی ہے مندو ہی پکو لہو ساجری، پہلے زمین سے کچھ مٹی لے جا کر آدم کا جسم بنایا گیا. جب جسم تیار ہو گیا تو ایسا ہوا جانا پخت فی ہے مندو ہی پکو لہو ساجری. تاریخوں میں ہماری تفصیل میں بھی برادر لذمت کی تفصیل موجود ہے کہ جب آدم کا یہ طے کرے جسمانی بن رہا تھا اور فرشتے گزرتے تھے چرچے سکی کے چکی جی تو کیا ہوگا، یہ جواب ہے. تو ہمارے رہنے کی جگہ لوگ یہاں ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، سب نوری مخلوق رہتے ہیں، یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ تو کچھ معاملہ گڑبڑ ہو رہا. تو بڑے ساتھی سے دیکھتے تھے لیکن ظاہر ہے قدرت کے حکم سے بن رہا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کیا ہو رہا، کچھ کیا نہیں کرتے. پتا نا بابا خود انسان دیکھتا ہے کہ آج ابا جانے گھر میں بالکل نیا کام کر رہے، تو بچے چپکے چپکے دیکھتے ہیں کہ ابھی جا کے ایک نے دیکھا دوسرے کو بتایا گا، بھائی دیکھو کیا ہو رہا ہے، اس نے پیچھے کو بتایا کہ سبھی دیکھیں. اب وہ چونکہ باپ کا خوف بھی پوچھ نہیں پا رہے لیکن دیکھ رہے ہیں کچھ ہے، کچھ معاملہ بالکل نیا نہیں آتا ہے. تو سب تجسس میں رہیں گے، اور اگر ان کے اور ساتھ کھیلنے والے ہیں تو ان کو ملا لیں گے، دیکھو آج کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے بھی فرشتوں نے بھی اسی انداز سے دیکھا اور کہا کہ گڑبڑ ہے معاملہ. تو قدرت کا اعلان ہوا کہ جانا فخر کی ہوئی ان دو ہی پکاؤ لوگ ساتھی کو، جب میں اس میں اپنے روپ رکوں تب تم سب سجدہ گزار ہو جانا، اور تب تمہیں پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے اور تم کیا ہو. درود صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہے نا اقبال نے جو یہ کہا ہے عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جا رہے، یہ کیا بننے والا ہے، یہ ان کو بیدنی ہے. تو زالہ فقط فی اندو سی ہے مندو ہی، جب میں اپنی روح ہوں تم سب سجدہ گزار ہو، تم سب اس کو سجدہ کرنا. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس ملعون کے، اور وہ کہا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کا شولا یوں اوپر جاتا ہے، یہ مٹی کو چھوڑ دیتی ہوں کہ زمین تو جاتا ہے. آپ آگ چل رہے ہیں کسی چیز کی بھی چھوٹی سی آگ ہو یا شولا ہو تو شولا ہمیشہ یوں اوپر نیچے سے اوپر چلا جائے گا، جتنا آگ بڑی ہوگی شولا اور اوپر چلا جائے گا، اور مٹی کتنی زیادہ ہو آپ اس کو چھوڑیں گے تو وہ نیچے کی طرف گرے گی. تو دونوں کے مزاج میں بالکل الگ الگ صورت حال ہے، آگ اوپر کی طرف جائے گی اور مٹی نیچے کی طرف. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ مٹی سے بن کے آیا ہے، یہ نیچے جانا اس کا مقصر ہے، اور میں آپ سے پیدا ہوا ہوں جس کے شعلے بلند ہوتے ہیں، میں نہیں ہوتا. قدرت نے کہا کہ بھاونا کا اللہ تفصیلی زبر پر کیا بات ہے. جب میں نے حکم کیا سجدہ کروں ذرا کوئی نتی ہو تو نام تھا کہ سجدہ بحث کا حکم الہی کی تعمیل ہے. اسی لیے انسان جہاں اس کا حکم ہے وہاں واجب ہے, جہاں حکم نہیں ہے اجازت نہیں ہے. جہاں اس کا حکم نہیں ہے وہاں اجازت نہیں. انسان کو اللہ نے شرف عطا کیا ہے, اس کی پیشانی کو اتنا معزز بنایا ہے کہ اس پیشانی کو نہ آفتاب کے آگے جھکنا ہے, نہ مہتاب کے آگے جھکنا ہے, نہ سمندر کے آگے جھکنا ہے, نہ پانی کے آگے جھکنا ہے, نہ دیو کے آگے جھکنا ہے, نہ پہاڑ کے آگے, نہ درخت کے آگے, کسی چیز کے آگے نہیں. کیا واجب حکم نہیں ہوتا کہ اس پیشانی کو نہیں جھک سکتے. اسی لیے مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ علیہ وسلم کا وہ اشارے گرامی اس پر جتنا غور کریں اس معرفت کی بات نکل سکے. الہی ما امتک تمعن الا جنتک ولا خوفا من عقاب, یعنی یہ پیشانی میری اتنی معذر ہے تمہیں جنت کے شوق سے جھک سکتی ہے نہ جنت کے خوف سے جھک سکتی. من مدتک للعبادت اہلن اہلن للعبادت رقابت, تو ماننے والے بس تیری بات ہے کہ جو تو لایا تو سجتا ہے تو میں نے اپنی پیشانی کو تیرے سامنے جھکا دیا, ہمیں یہ پیشانی نہیں جھکنے والی. اور اسی لیے جو جگہ نہیں کر لیتا جاری ہوا تباہ کمانے انسان کسی کے آگے نہیں جھک سکتا. وہ کسی کے آگے جھک رہے ہیں کہ یقیناً وہ خدا پر بند گا ہے ضرور پلے محمد آ. اس پریشانی کو اللہ نے انتہائی معزز بنایا. اب غور کیجیے گا یہاں پر صاحبہ نے شکر دانش بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں بات آپ سیٹ کروں. اس کائنات میں جو توقی ہے یہ چند دن باقی رہ گئے, اس لیے میں چاہتا ہوں یہ سب باتیں آپ تک پہنچا دوں. کائنات میں جو تقسیم ہے آپ دیکھیں سب سے نچلا درجہ جمادات کا ہے جیسے مٹی وغیرہ چیزیں شامل ہیں, ان سے اوپر کا درجہ نباتات کا ہے جس میں پودے درخت شامل ہیں, ان سے اوپر کا درجہ حیوانات کا ہے جس میں سارے جانور شامل ہیں, ان سے بہتر درجہ انسان کا ہے. یہ بھی بہتری ہے کہ در حقیقت در حقیقت ان توانائیوں اور صلاحیتوں کی بنا کر یہ مخلوقات اپنے دامن لیے ہوئے ہیں. جمادات میں جسم تو ہے مگر بڑھنے کی صلاحیت نہیں. مٹی کا ڈھیلا اگر 100 برس پہلے کسی جگہ رکھ دیا جاتا ہے تو وہ نہیں بڑھ رہے گا. تو جمادات میں جسم ہے بڑھنے کی صلاحیت نہیں. ان سے آگے جو درجہ نباتات کا ہے تو اس لیے اس نے جسم دیے بڑھنے کی صلاحیت دی. آپ پاکستان جیسے کہیں پر ایک پودا لگا کے آئے تھے, ایک سال بعد آپ جائیں گے تو وہ پودا کافی بڑا ہو چکا ہوگا. اب وہ زمین کے اعتبار سے پودے کی نوعیت کے اعتبار سے کہ کون پودا کتنی عمر میں کتنا بڑھتا ہے, لیکن بہرحال وہ بڑھ چکا ہوگا. جو بھی پودا آپ لگا کے آئے تھے وہ بڑھ چکا ہوگا. اسلام آباد میں تو بڑے بڑے گیڈ کو بلایا جاتا ہے کہ آپ یہاں پودا لگا دیجیے. وہ اس علاقے کو شکر پوریاں کہتے ہیں, پہاڑی طرف جگہ بنی ہوئی ہے سارے سر بنانے میں مطلب وہاں جہاں پر وہ پودے لگاتے. تو اگر آپ پاکستان میں کسی کے لیے پتھر رکھ کے آئے تو آج بھی اگر جائیں گے آپ ایک برس کے بعد وہ پتھر اتنا ہی بڑا ہوگا, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے کسی جگہ اپنے باغ میں اپنے کھیت میں اپنے درخت میں اپنے پائن باغ میں اپنے گھر کے اندر کہیں بھی پودا لگایا آپ کے جائیں گے سال کے بعد ضرور وہ بڑا ملے گا آپ کو. سب جمادات سے ایک درجہ اس سے بہتر کیوں ہے, اس لیے کہ اس نے جمادات کی طریقے سے جسم دیے اور ان سے اضافہ یہ ہے بڑھنے کے طرح کا. اس سے بہتر حیوان کا درجہ, اس لیے کہ پودا جہاں آپ نے لگا وہی پر رہے گا مگر جاندار اپنی مرضی جہاں چاہے جا سکتا ہے. اس علاقے میں چلا جائے, اس علاقے میں چلا جائے, اس باغ میں, اس باغ میں, اس کھیت میں, اس کھیت میں. تو اس میں تینوں کی چڑھائی لیتے ہیں, جماعت بھی ہے جسم بھی ہے, اس کا جمادات کا بھی جسم ہے اس کا بھی جسم. نباتات کی طریقے سے بڑھنے کی صلاحیت دی ہے, اگر بچہ ایک سال پہلے اور تھا اب ایک سال کے بعد اس کی نوعیت اور ہوگی تو بڑا اس میں نمو ہے بڑھنے کی صلاحیت, اور اس کے اضافہ کے چلنے چلنے کی طاقت ہے جو اس میں نہیں تھی. انسان کا درجہ ان سب سے اسی لحاظ سے بند ہے کہ انسان میں جمادات کی طریقے سے جسم, نباتات کی طریقے سے بڑھنے کی صلاحیت ہے, حیوانات کی طریقے سے چلنے پھرنے کی قوت, اور ان سب سے ماں بڑا سب قوت عقل ہے جس کے بارے میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق رحمان چلان, عقل ہی وہ ہے جس کے ذریعے سے مالک کو پہچانا بھی جا سکتا ہے اور جنت پر نجات کا راستہ حاصل بھی کیا جا سکتا ہے. تو اب یہ ترتیب میں اگر آپ غور کریں تو یہ ترتیب طبقاتی نہیں ہے کہ جناب کسی کو پسند کر لیا کسی کو ناپسند کر لیا, نہیں, یہ
بنیاد پر ہے کہ کس کی کتنی صلاحیت ہے, میری میرٹ پر بنیاد پر ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقسیم جو ہے میرٹ کی بنیاد پر, نمازات میں صرف جسم ہے, نمازات میں جسم کے ساتھ بڑھنے کی صلاحیت ہے, نہ حیوانات میں جسم میں بڑھنے کی صلاحیت ہے, چلنے پھرنے کی طاقت ہے, انسان میں جسم میں چلنے پھرنے کے نمو میں بڑھنے کی صلاحیت ہے, چلنے پھرنے کی طاقت ہے, اور اس سے ماورا قوت عقل ہے. اور قوت عقل کا مطلب انسان کے دماغ کو قرار دیا گیا جس کی بنا پر انسان پوری کائنات میں ممتاز کراتا ہے, اور جس کی بنا پر وہ نہایت حیرت انگیز کاموں کو انجام دیتا ہے. اور کسی عقل کی میزان میں فرق کے بنا پر انسانوں میں فرق, عقل کی بنا پر اور عقل سے کام لینے کی بنا پر انسانوں میں جو تکلیف ہے وہ بنا کی کسی بنا پر کہ کس نے اپنی عقل سے کتنا کام لیا. توجہ فرمائی, سجدے کی بات آئی تھی, اس حوالے کی بات میں نے آپ کی خدمت رکھی. لگت خلق میں انسان سلالے سے ملتی, ہم نے انسان کو بہترین جوہر سے پیدا کیا. ظاہر ہے کہ اس کے بعد اب جو انسانوں کے سلسلہ ہے, پہلا انسان کسی طرح پیکر بشری سے پہنا پیکر بنایا گیا, اس سے روح خوشی کو سجدہ کرایا گیا, اور اس کے بعد پھر آدم ہوا تو زمین پر بھیجا گیا, تو پھر نفس انسانی کا سلسلہ آگے بڑھا. اور اب جسم کی قوت کا جو جوہر ہوتا ہے وہ منتقل ہوتا ہے باپ سے ماں کے شکر تک. اس باتوں کو ذرا میں تھوڑا قرضے میں رکھ رہا ہوں. درود پڑھی کے محمد والا تو قرآن مجید کی جو جسمات کی صلاحیت ملتی, میں نے جوہر سے پیدا کیا. حقیقت یہ کہ جسم کا جوہر ہوتا ہے جو اس جسم سے دوسرے جسم منتقل ہوتا ہے اور پھر اس ذات میں وہ پروان چڑھتا ہے. سجدے کی بات ہے, غور فرمائی کر سکتے. سجدے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان سجدے کا سب کے پیشانی دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں دونوں گھٹنے اور یہ دونوں پیر کے انگوٹھے یہ رکھنا ہے زمین میں, لیکن اہم ترین حصہ کیا ہے زمین پیشانی. اگر ایک آپ کوئی ہاتھ مثلا کسی کا نہیں رکھنا چاہتا ہے, کوئی اور گڑبڑ ہے, تب بھی سجدہ ہو جائے گا اگر پیشانی رکھی ہوئی, پیشانی نہ ہو تو سجدہ نہیں ہو. تو سجدے کا اہم ترین جز جو ہے وہ پیشانی ہے, ہاتھ پر رکھ یا اس کے اوپر رکھنا جس طرح اللہ نے اجازت دی. اشرف کیا ہے مٹی کا رکھنا, یہ بات سب کی یہاں ہماری یہاں بھی ہے, برابر علیہ وسلم کی یہاں بھی کتاب یہی ہے کہ سجدہ کرنے کی صورت میں افضل ترین پوزیشن جو ہے کہ انسان مٹی پر سجدہ کرے. ہاں اس مٹی میں بھی افضل کو تلاش کرتے ہیں جو سرکار کی روشدہ امام علی مقام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے. ان کے شہر مقدس سے وابستہ ہے. اب دیکھیے انسان نماز میں اہم ترین رکن سجدہ, سجدے انسان اپنی پیشانی زمین پر رکھتا, گویا اس کائنات میں جو سب سے اشرف ہے, جمادات سے بہتر نماز, نماز سے بہتر حیوان, حیوان سے بہتر انسان, اور انسان سے جو آگاہ ہیں ان میں سب سے اشرف اور جو سر ہے, کیونکہ یہی مرکز عقل کا جس کی بنا پر انسان پوری کائنات میں سب سے ممتاز پڑھاتا ہے. اسی لیے انسان کو جب قسم کھائے گا تو ہاتھ چلیے قسم نہیں کھاتا, سب سے قسم کھاتا, سر بدل جائے. تو سر سب سے قیمتی ہے, مجھے میرے سر کے قسم ہے کہ ایسا کام میں نہیں کیا مثلا, تو سر بتا آپ غور کیجیے. جب انسان سجدہ کرتا تو انسان جو پوری کائنات میں سب سے بہتر ہے, اپنے جسم کے بھی سب سے اشرف حصے ہو, کائنات کی سب سے پست چیز مٹی پر رکھتا ہے. یہ عاجزی کا ایک کمال اظہار ہے کہ میرے مالک تیرے حکم کی بنا پر میں نے اپنے جسم کے سب سے افضل حصے کو اس مخلوقات میں اس پر رکھا ہوں جو سب سے کم ہے, تاکہ میں تیری بارگاہ میں یہ واضح کروں کہ میں اشرف ہوں تو تیری عطا کی بنا پر, ورنہ میں کمتر ہوں اس ہاتھ سے بھی. درست کر دیجیے محمد والا. اور یہی ان کے ساری اللہ کو اتنی زیادہ پسند ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب بندے مومن سجدے میں جاتا ہے تو در حقیقت معراج انسانیت کو پہنچتا ہے. تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں میرے مالک میری پیشانی بہت موضوع سے نہیں جھک سکتی, مگر تیری بارگاہ میں اسے اس خاص پر جھکا رہا ہوں کہ جو کائنات میں سب سے کمتر ہے. اور دیکھیں قرآن مجید نے جو سجدے کا تذکرہ کیا اور فیضان فخر کو کیے منڈولی فقول اتار, اس سجدے کو اس نے کتنا اہم قرار دیا,
اور شاید نے بھی سجدے کے بارے میں ایک شعر کہا, آپ دیکھیں کتنی اس نے باریک بیوی کی بات کی ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کو معرفت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں ہو تو پھر وہ کسی اور شے کو حاجت نہیں مان سکتا. لیکن میں نے اپنے رب کو طریقہ کیا, نماز کے آواز پر شکرہ ہے وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض, میں نے اپنا رخ کعبے کی طرف شروع کیا, کعبہ کو ڈائریکشن ہے اللہ نے معین کر دی گئی, میں جاری کراؤں گا کیونکہ اس کا حکم ہے کہ تم اس رخ پر نماز پڑھو. لیکن در حقیقت میں جو سجدہ کر رہا ہوں وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض, میں اس ذات واجب کو سجدہ کر رہا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, جو میرا بھی مالک ہے اور میری کائنات کا بھی مالک ہے, میرے ماں باپ کا بھی مالک ہے, میرے وجود کو عطا کرنے والا وہی. تو لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین, انسان کو ہم نے ایک انتہائی اہم جوہر سے پیدا کیا, اور پھر ماں کے شکل میں اس کو پروان چڑھایا تاکہ انسان بنایا. اسی صورت میں آگے چل کے ان تمام تدریجی مراحل کا تذکرہ ہے. ان تدریجی مراحل میں ایک ہی فقرہ ہے جس کو میں آپ کو چاہوں گا کہ آج سے آپ کی طرف توجہ مبذول کراؤں اور پھر باقی باتیں ان شاء اللہ کروں گی. اس میں کئی مرحلے انسان کی زندگی, ہم نے اس کو نسخہ بنایا, پھر ہم نے اس کو وہاں پر شکل مادر میں لوتھڑا بنایا اور لوتھڑے سے گوشت بنایا اور اس سے ہڈیاں پیدا کی, اور ہڈیاں پیدا کرنے کے بعد اس میں روح ڈالی, اور اس کے بعد ہم نے اسے ایک شے اور بنا دی, فخلقنا شہنا, ہم نے اسے کچھ اور بنا دیا, اور اس کے بعد کہا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین, تاکہ وہ اللہ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. توجہ فرمائیے, اس کائنات میں ہم جب دیکھتے ہیں تو بعض چیزیں انسان سے بہت زیادہ عظیم ہیں, جیسے بات ان کی جسامت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا, بعض درخت بہت عالیشان ہیں, بعض جانور بہت عالیشان ہیں, ان میں قدرت سے حیرت انگیز چشمے نظر آتے. پھر یہ جو آسمان ہے اس میں جو نظام شمسی ہے, ایک ایک نظام شمسی میں کتنے سیارے کام کر رہے ہیں, اور سیاروں کی ایک ایک دنیا, انسان جیسے جیسے فضا کائنات میں علمی اعتبار سے قدم رکھتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میری اپنی دنیا کتنی چھوٹی سی دنیا. بنا کائنات میں ابھی جو گلیکسیز کا انکشاف ہو رہا ہے جن کی مدت کا اندازہ نہیں کہ ان تک کتنے ارب نوری سال میں انسان پہنچ سکتا ہے, اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی کائنات کتنی بڑی ہے, اس کائنات میں کتنے نظام شمسی, ہر نظام شمسی میں کتنے سیارے, اور ہمارے نظام شمسی میں کتنے سیارے, ان سیاروں کے درمیان ہماری زمین جو ہے وہ اس درے پہ ہو سکتا ہے, اس درے میں تین چوتھائی سے زیادہ پانی ہے اور ایک چوتھائی پر خشکی ہے, اس ایک خشکی کو انسانوں نے 189 حصوں میں بانٹا ہوا, اس 189 حصے میں سے کوئی انسان اگر کسی شہر کا حاکم بن جائے تو سمجھ جاتا ہے دنیا سب سے بڑا بادشاہ بن گیا, اگر اس سے بھی چھوٹے حصے میں ایک قصبے پر اس کو حکمرانی مل جاتی ہے تو سمجھتا ہے کہ جناب میں تو اس سے میرے مستر جیسا کوئی نہیں تھا, حالانکہ نہیں دیکھتا کہ وہ پوری کائنات میں جو زمین ہے ذرا تو تمہاری کیا حیثیت ہے جس پر کھڑے ہوئے ضرور پڑ جائے وہاں پر دوارا. تو سم خلقناہ شیئاً آخر, غور کیجیے گا کہ انسان کی جو ترتیب تخلیق ہے, مٹی مٹی سے جوہر, جوہر سے مکسا, مکسے سے علاقہ, علاقہ سے مضغہ, مضغہ سے جسر, ان سب تک تو انسان کا تک کر, پھر ہم نے اس کو ایک شے اور بنا, اب کیا شے بنی وہ, فتبارک اللہ حسن الخالقین, اس نے کسی شے کی تخلیق نہیں کہا کہ ہم نے آفتاب کو پیدا کیا تبارک اللہ حسن الخالقین, مہتاب کو پیدا کیا تبارک اللہ حسن الخالقین, آسمانوں کو بنایا تبارک اللہ حسن الخالقین, بجاؤ کہ کسی سیارے کو انسان کی تخلیق پر کہا تبارک اللہ حسن الخالقین, انسان کی تخلیق کے پر اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ سب سے بہتر پیدا کرنے والا کیا کہنا اس بات, تو اس لیے کہ جس قدر حیرت انگیز تخلیق ہے انسان کی ویسی حیرت انگیز کوئی تخلیق نہیں, بات طویل نہ ہو جائے غور کیجیے اس بات کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مسلسل فرمان ہے, اور اس میں کئی چیزیں امام نے اسی انسانی تخلیق کے حوالے سے بیان کی, ائمہ کے ارشادات کا بہت سارا ذخیرہ تو ظاہر ہو گیا لیکن اس سے بھی ابھی بھی جو موجود ہے وہ بہت سی باریکیوں کو ہمارے لیے نمایاں کرنے میں بہت مددگار ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں ہمارے علامہ مجلسی نے ایک بہت بڑا مرض یہ کیا, ظاہر علامہ مجلسی کی وفات جو ہے وہ 1111 میں ہوئی ہے, ایک لنکٹ تو ان کی تن وفات بن جاتی ہے. 400-311 برس پہلے وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. 350 برس پہلے آج تو انہوں نے بخش شروع کیا. ظاہر آج سے 350 برس پہلے حالات آپ دیکھیں تو یہ سڑکیں یہ موٹریں یہ گاڑی تو کچھ نہیں تھا. زیادہ تر وہ اپنے جانوروں پر گھوڑوں پر یا اوٹوں پر ایسے لوگ سفر کرتے تھے. انہوں نے یہ طے کیا اور دور بھی بہت خراب دور تھا کہ جس میں لوٹ مار بھی بہت تھی. یہ تمدنی زندگی نہیں شروع ہوئی تھی. بنی انسان کے تحفظ کا سامان زیادہ نہیں تھا. انہوں نے اس دور میں یہ سوچا کہ دنیا میں یقیناً بہت سے لوگوں کے پاس اہل بیت کے ارشادات موجود ہوں گے. کچھ لوگ میرے گاؤں میں ہیں ان کے پاس بھی ہے, کچھ اگلے گاؤں میں ہوں گے ان کے پاس کچھ ارشادات ہوں گے, کچھ اگلے گاؤں میں ان کے پاس ارشادات ہوں گے. میں ان سب ارشادات کو جمع کروں. چنانچہ اللہ مجیسی کی پوری زندگی اسی جگہ سے گزری کہ وہ جس بستی میں جاتے تھے وہاں کے لوگوں سے دریافت کرتے تھے کس کے پاس اہل بیت کی تعلیمات کا کوئی ذخیرہ. لوگوں سے باتیں سنتے تھے وہ تم نے کس سے سنا, اس نے کس سے سنا تھا, اس نے کس سے سنا تھا. پورا تسلسل ہم آپ تک ہونا چاہیے. پھر انہیں حدیثوں کو وہ لیتے تھے کہ جن کے بارے میں وہ راوی بیان کرتے کہ یہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا ہے, اس سے فلاں نے, اس سے فلاں نے, یعنی تسلسل مل جائے امام تک پہنچنے کا. اب یہ تحقیق آگے باقی رہے گی کہ یہ جن لوگوں کا نام لے رہا ہے یہ سب سچے اور اچھے لوگ تھے یا نہیں. لیکن اللہ مجلسی یہ کوشش ضرور کرتے تھے کہ جس سے بھی کوئی حدیث سنے اس سے یہ پوچھیں کہ تم نے کس سے سنا, وہ شخص جو تھا اس نے کس سے سنا تھا, یا تو امام تک رابطہ مسلسل ہونا چاہیے. اگر یہ 700 برس پہلے امام نے بات فرمائی تھی تو اس 700 برس میں کتنے لوگوں نے ایک دوسرے سے اس کو منتقل کیا, تاکہ بعد میں تحقیق ہو سکے کہ جن لوگوں نے منتقل کیا وہ اچھے اور سچے لوگ تھے یا نہیں. تو اس لیے آپ سے دیکھیں کتنا محنت کا رکھتا کہ بچے انہیں اشخاص کو تلاش کرتے تھے کہ جن کے پاس علمی سرمایہ ہوتا تھا اور ان کے پاس یہ سوچ ہوتا تھا کہ انہوں نے یہ بات کہاں سے سنی. نہیں بتاؤ کس نے کس سے سنی تاکہ امام تک کرا دیتا تسلسل کے ساتھ نظر. وہاں سے جب اس بستی میں سارے ہو جاتے تھے کسی کسی بستی میں چلے جاتے. اس کی پوری زندگی انہوں نے اس کام نہ خرچ کی کہ اہل بیت کی احادیث جہاں بھی ہو جس موضوع پر ہو ان کو اکٹھا کیا. اب آپ دیکھیں اس بندہ خدا نے کتنی محنت کی ہوگی. اس زمانے میں جب وسائل سفر نہیں تھے, جس زمانے میں یہ اتنے اچھے قلم اور اتنے اچھے کاغذ اور اتنا جمع کرنے کی چیزیں نہیں تھی, اس زمانے میں محنت. اور بستی بستی جا کر یہ کتاب مرتب کی. ایک بہار الانوار کی ایک اس وقت جو ایڈیشن ہے 110 جلدیں. ان 110 جلدوں میں 4 جلدیں ایسی ہیں جو کائنات سے متعلق. اس میں جو شروع ہوتی ہے 57 سے, جن سندر 57-58-59-4. ان میں ان کا نام نے رکھا ہے کتاب السماء والعالم, آسمان اور کائنات سے متعلق. اس میں انہوں نے ان کے ارشادات کو جمع کیا ہے جو انہوں نے آسمانوں کے بارے میں, آسمانوں کے اندر جو نظام کام کر رہا ہے اس کے بارے میں, آفتاب کے بارے میں, مہتاب کے بارے میں, ایک سیارے کے بارے میں, اور ان میں مخلوقات ہیں یا نہیں, اس قسم کے جو اشارات ہیں دائرے کے دورہ نہیں. ایسا نہیں تھا کہ جتنا ہر بات واضح کی جا سکتی, ورنہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے. ائمہ کو یہ بھی حکم تھا جیسے پیغمبر کو حکم تھا کہ لوگوں سے ان کی طاقت برداشت کے مطابق حکم کرو, بات کرو. کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے بات کرو مگر ان کی عقل کو کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھو. اسی طرح آپ کو قرآن کا دیکھیں گے, قرآن میں سائنسی اشارے بہت ہیں مگر اس انداز سے ہے کہ لوگ جو ہے وہ پریشان ہو. ورنہ اگر فرض کیجیے کہ عرب کے ماحول میں جس میں پیغمبر مبعوث ہوئے تھے اور ڈائریکٹ یہ بات کہہ دیتے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ زمین سے اترو گے اور آسمان میں جاؤ گے اور کتنے 100 میل سفر کرو گے, تو کہتے ہیں کیا کہ ہم تو ان کو پہلے سے کہہ رہے تھے خدا نہ خاصا کچھ اور ہے. یہ تو واقعی وہی شادی کریں درست کر لیں محمد والا. کیونکہ قرآن نے ان تمام باتوں کو ذکر کیا لیکن بڑے لطیف اشاروں کا. میں ایک ہی مثال آج دوں اور اس بات بات ختم کر دوں. آپ دیکھیں سورہ مبارکہ رحمان میں ایک آیت ہے اور آپ دیکھیں کتنی واضح ہے, یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے ذرہ جنوں بچا اگر تم سے ہو سکے, خاص طور پر اگر جنوں بچا اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان و زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ, لیکن لا تنفذون الا بسلطان, لیکن یاد رکھو نکل نہیں سکو گے جب تک ایک طاقت موجود ہے. اب یہ بھی ظاہر کر دیا کہ اس میں امکان ہے, ورنہ اگر جو چیز ناممکن ہے اس کا حکم نہیں دیا جاتا, جو چیز ناممکن ہو اس کا کبھی حکم نہیں دیا جاتا. یہ حکم دینا کہ اگر ہو سکے اس سے نکلو تو نکلو,
یہ بات اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے لیے پوسیبلٹی ہے کہ وہ نکل سکے ان کناروں سے جو کھڑے بنے ہوئے زمین کے ان سب سے نکل سکتا. اور پھر یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ اس کے لیے پاور ہونا چاہیے. اس پاور میں ایک اشارہ ہے جس کو اس وقت انسان نے سمجھا جب اس نے زمین سے فضا میں قدم رکھنا چاہا. وہ پاور کیا ہے جو سب سے بڑی مشکل پیش آئی. وہ مشکل پیش آئی تھے کہ زمین سے کچھ میل کافی میل اوپر جانے کے بعد ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر اگر انسان باہر نکلنا چاہے تو زمین سے کھینچ ہی روڑ سکے گا, جس کو آپ کیا کہتے ہیں جب وہاں پر زمین کھینچتی ہے. اب اگر پوری طاقت نہ ہو تو جس کی بنا پر اس ہجاؤ سے انسان نکل سکے تو نہیں نکل سکے گا. تو اس ہجاؤ سے نکلنے کے لیے پاور ہونا چاہیے. اس پاور کا انتخاب سائنس کی دنیا میں آج ہوا اور قرآن نے اشاروں کے زمان میں آپ سے 14 سال پہلے کہہ دیا تھا. درود پڑھ لیجیے محمد. نکل نہیں سکتے, مگر کیسے نکلے گی؟ ایک پاور لگانی پڑے گی, ایک طاقت لگانی پڑے گی کہ تم کو ڈھکیل دے کے بنا گئی قوت کشش ہے, جس کی بنا پر کشش شکل کا نظریہ آئنسٹائن نے یاد کیا تھا. یہ کشش شکل ہے زمین میں, یہ زمین انسان کو کھینچے گی اپنے کا, لیکن ایک طاقت ہوگی انسان کو نکال سکتا. ہاں اگر اس کھچاؤ سے بڑی طاقت ہوگی تو نکل جائے گا, اور اس کھچاؤ سے کمزور طاقت ہوگی نہیں نکل سکے گا. تو جب تک اس کھچاؤ کو برداشت کرنے والی مشینری نہیں بنی تھی انسان نہیں نکل سکتا. ہاں جب اس پاور سے زیادہ پاور والی بن گئی جو اس کھچاؤ کو برداشت کر سکے تو انسان نکل گیا. اب قرآن نے کہا لا تنفذون, نکل نہیں سکتے مگر ایک پاور کی بنا. تو قرآن نے جب بھی بات کی اشاروں میں بات کی تاکہ اس دور کا انسان کسی خلفشار میں مبتلا نہ ہو, اور مستقبل کے انسانوں کے لیے اس میں راز کو سیدھا کر دیا جائے کہ وہ ان کی روشنی میں کائنات کی حقیقت سے باخبر بھی ہو سکیں اور مالک کی عظمت کو پہچان بھی سکیں. اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جن کے اشارات سب سے زیادہ ہیں, کیونکہ ان میں تعلیم میں صرف چھٹے امام ہی کو اتنا موقع ملا کہ وہ آزادی سے پورے ملاز محمد پر گفتگو کر سکے. ان شاء اللہ میں یہ ایک بھی جس گفتگو کا سلسلہ باقی ہے وہ کل بھی آپ کے خدمت میں کروں گا کہ کس طریقے سے امام تحریم نے مشکل ترین حالات, مشکل ترین زمانے میں اور مشکل ترین دور میں حق کے پیغام کو پہنچایا. اور جب ایک امام کے زمانے میں علم کا اتنا کام ہوا تو اگر ہر امام کو اتنی فرصت ملتی تو علم کا کتنا کام ہو جاتا. بہار انوار میں اگر آپ مراجعہ فرمائیں گے 110 جلدیں, ہر موضوع پر انہوں نے پیشہ دار سے جمع کیا. اب ظاہر ہے کہ ان کی عمر اتنی کفایت نہیں صاحب جیسا سی تھی کہ وہ ان سارے افشاد کو جمع کریں. مستحجن کا کام کیا ہوتا ہے؟ مستحجن کا کام ہوتا ہے کہ ان میں سے دیکھیں کہ بھائی جن لوگوں کا اس میں نام لکھا گیا ہے, چونکہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ میں اس کو جمع کر رہا ہوں, آنے والا وقت میں اس میں سے جوہر تلاش کریں. اب ظاہر ہے کہ غور کروائیے, آپ علامہ میں یہ تھی 1111 ہر چیزیں کے انت 1000 نظر میں کسی کے پاس گئے تھے یہ حدیث لکھنے کے لیے. اس سے 1000 نظر میں یہ حدیث سن رہے ہیں, چھٹے امام کی حدیث ہے تو انہوں نے 1100 کچھ میں فرمائی ہوگی, چھٹے امام کی ولادت 1983 میں اور آپ کی دنیا سے جو شہادت ہے اور دنیا سے جو روانگی ہے وہ 1148 میں. تو امام نے فرمایا ہوگا 1100 کچھ میں, کوئی بھی سنو 148 سے پہلے ہی فرمایا ہوگا. اور یہ جمع کر رہے ہیں اس کو 1100 میں یا فرقی ہے 1090 میں 1080 میں نکالا نہیں. یہ بات تو بیچ میں 900 برس کر گئے تھے. جب 900 برس گئے تھے تو ضروری ہے کہ وہ تمام افراد کا ان افراد کا ذکر کیا گیا جنہوں نے ایک دوسرے سے اس بات کو سنا اور یہاں تک پہنچایا. اللہ علیہ وسلم تو کسی بھی نہیں ملے تھے, کسی امام کے ڈر میں نہیں تھے. اب انہوں نے جو ہمت سے احادیث لیے تو دوسرے کچھ کلیاں ہیں, ان کلیوں کو مرتب کرنا فقیر کا کام. ان کلیوں نے دفعہ کی ایک روایت میں 11 آدمی, اس نے اس سے سنا, تو 11 کے بارے میں پوری تحقیق کرنی پڑتی ہے مشاہد کو کہ یہ 11 کیسے لوگ تھے, سچے اور اچھے لوگ تھے یا ویسے لوگ. تو بہت ساری خبریں ایسی چلتی ہیں, آپ نے کسے سنا؟ میں نے اسے سنا. ابھی آپ دیکھیں گے 29 تاریخ کو چاند ہو گیا,
ارے آپ نے کسی سے دیکھا نہیں؟ نہیں میں نے نہیں دیکھا، وہ میرے پڑوسی کا رائٹ چاند ہو گیا، پڑوسی کا پڑوسی سنا چاند، ہاں چاند ہو گیا، میں نے کہا تم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو نہیں سنا، تو آپ نے غلطی نہیں کریا، فلا سے سنا فلا سے سنا، یہاں تک کیا آپ تلاش کریں؟ اگر اس سلسلے میں کوئی ایک آدمی ایسا مل جائے جس نے جو کہے کہ ہاں بھائی میں نے تو خود دیکھا، تو بس فنش، یہ ساری گلیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بات اس نے کریں ہم نے آج 21 آدمیوں کی تلاش کی، تو آپ نے کس سے سنا؟ اس نے کہا فلا سے، اس نے کس سے سنا؟ اس سے فلا سے، 21 آدمی ان تک ہم پہنچ گئے۔ اس نے کہا صاحب میں نے تو ایسی سن لیا، تب تک جہاں سے یہ ساری تحقیق جو آپ نے کی تھی وہ ساری کی ساری گرم برم ہو۔ تو دیکھتے ہیں جیسے یہ بات ہے دنیاوی باتوں میں، تو آپ نے کسی سنا؟ اس نے اس سے آپ نے پتا چلا کہ جناب ایسی چیز یہی یوں ہی اس کو خیال آ گیا تھا کہ جان کر لو۔ تو اب حدیث میں بھی یہ سر ہے کہ اگر یہ 20 کے 11 آدمی ہے یا 13 آدمی ہے یا 17 آدمی ہے 9 آدمی ہے جو بھی جتنے افراد، یہ سب سچے اور اچھے ثابت ہو گئے تب کی حدیث قابل عمل ہو جائے۔ اب اس کا مفہوم نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہمیں خود اپنے ذہن پر دوران رکھنا پڑے گا، یا مختلف علماء نے جو انہوں نے بیان کیا ہے انہوں نے تشریح کی ہوگی اس کو دیکھنا پڑے کہ ہماری بات کوئی نہیں سمجھ میں آ رہی، لیکن یہ کنفرم ہو جائے گا یہ بات سچ ہے۔ لیکن اگر ان 11 آدمیوں میں سے کوئی ایک گڑبڑ نکل گیا تو پھر وہ بات جو قابل اعتبار نہیں رہے گی۔ اسی لیے جو اشتہار کے بعد میں سب سے مشکل کام ہے وہ یہ کام، انسان ایک ہفتے میں 8-10 برس میں اتنی عربی سیکھ لیتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو ڈائریکٹ سمجھ سکے، فرامین معصوم کو ڈائریکٹ سمجھ سکے، لیکن جو مشکل کام ہے جس کے بنا پر مستحق بننے میں بہت زیادہ وقت پیش آتا ہے اور گویا سمجھیے کہ لوہے کے چنے کروانا پڑتا، وہ یہ کام کہ بیچ بیچ میں جو راوی ہے حدیث ہے اس کتاب میں 100 اور اس حدیث کے سلسلے میں راوی ہے 800، تو مجھے حدیث 100 پڑھنی ہے لیکن تحقیق 800 راویوں پر کرنی، ہر راوی کے پوری لائف کو پڑھنا پڑتا۔ یہ راوی جو اس نے امام سے سنا تھا یہ خود کیسا تھا؟ حشام مکن، حشام نام کے کتنے آدمی ہیں، ہر ایک کو دیکھنا پڑے گا، اس میں سے امام نے اس سے کس نے سنا تھا، اس کے بعد پہلی بات یہ دیکھنی پڑے گی جس نے اس کے حالات زندگی لکھے ہیں اس نے کیا یہ بات لکھی کہ اس وقت امام کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ ناموں کی غفلتیں بھی بہت ہوتی۔ مثال کے طور پر میں آپ کہہ سکوں دنیا میں یعنی کہاں سے کہاں بات نکل کے ضرور کر لے وہاں بڑے آدم آپ دیکھیں نام کی جو ہدر ہوتی ہے دنیا میں کم از کم 6 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جا کر دیکھیں گے تو لکھا ہوگا ہاجا قبر علی ابن ابی طالب، یہ قبر ہے علی ابن ابی طالب، مزار شریف میں چلے جائے افغانستان تو یہ وہاں بھی یہی لکھا نظر آ جائے، اسی طرح سے اگر آپ مصر چلے جائیں تو وہاں بھی ایک جگہ یہی لکھا نظر آ جائے، اور آپ نے تو خیر نجف اشرف روزہ ہی ہے مولا، 2-3 جگہ اور فلسطین وغیرہ، اب ظاہر ہے کہ خود مولا ہر جگہ نہیں ہو سکتا، اور اگر سر امام نے نہ بتایا ہوتا کہ کہاں پر ہو جائے تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ دور ایسا تھا امام کی جب شہادت ہوئی ہو دور ہی ایسا تھا کہ امام کی قبر کو نمایاں نہیں کیا جا سکتا، مقابلے پر جو دشمن تھا وہ انتہائی بے غیرت دشمن تھا، شریف دشمن نہیں تھا چالی چلے گئے تو اب سب معاملہ ختم ہو جائے، نہیں وہ انتہائی بے غیرت دشمن تھا، سب کچھ کہہ سکتا، کس لیے حکم تھا امام کا کہ نہیں قبر میری بہت سی جگہ پر بنانا تاکہ کسی شخص کو صحیح جگہ کا اندازہ نہ ہو سکے، کیونکہ جب سر امام کے زمانے میں آزادی ایسی ہوئی اور امام نے اپنے ساتھیوں کو جا کے بتایا اور انہوں نے دوسروں سے بتایا تب یہ جگہ موجود ہوئی جو اس وقت میں جیسے شخص میں پائی جاتی، تو اگر امام نے یہ نہ کرنا ہوتا تو صحیح نہیں اندازہ ہو سکتا۔ اب تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ مزار شریف میں جو قبر ہے وہ علی نام کے کون سے آدمی ہیں، مصر میں جو قبر ہے وہ علی نام کے کون سے آدمی ہیں، اب ظاہر ہے کہ اس لیے انسان کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ یہ کس صدی میں گزرے ہیں، کہاں رہتے تھے، کیسے ہیں، یہاں پر قبر بنی، کس قبر کو کیوں اتنی اہمیت ملی، یہاں پر جو قبر ہے یہاں پر جو صاحب رہتے تھے وہ کون تھے، اور ان کی عظمت کیا تھی اور ان کی جلالت کیا تھی اور کیوں یہ اتنی اہمیت اس قبر کو ملی۔ تو علم رجال جو اس فن کا نام ہے علم رجال، جن لوگوں نے ائمہ طاہرین کے اشارات کو دوسرے تک پہنچایا ان کے بارے میں تحقیق کرنا، ان کی پوری بایوگرافی پڑھنا کہ لوگ کتنے سچے تھے, کتنے معتبر لوگ تھے, تاکہ انسان ان کے قول پر اعتماد کر سکے کہ ہاں انہوں نے یہ نقل کیا ہے وہ واقعی سچ نقل کیا ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ سالڈ انسان کتنی مشکل سے ملتے. ہو سکتا ہے کہ آپ جس گاؤں یا جس شہر میں رہتے ہیں وہاں پر 1000 آدمی, لیکن اگر اس میں تلاش کریں واقعی اسے سالڈ کتنے, تو جو پھر وہی کہیں گے جس کی ان کو پوری تحقیق ہو, آپ کو نظر آئے گا شاید 10% آدمی ایسے ہوں گے جو بہت سالڈ ہیں. یہ بھی شاید رعایتی نمبر درست پڑ گیا محمد والا. تو یہ سالڈ انسانوں کو تلاش کرنا کہ جن کی روایت کو ہم صحیح قرار دے سکیں, یہ مشکل کام ہوتا ہے. اشتہار جو مشکل بنا ہے وہ اسی بنا پر بنا ہے کہ چونکہ ہمارے اور امام کے درمیان بہت طویل فاصلہ ہے, جتنے بھی بیچ کے لوگ ہیں ہمیں ان پر پوری تحقیق خود کرنی پڑے گی. اگر فرض کیجیے کہ آپ ایسے ہی نہیں کسی کے لیے لکھ دیجیے نیک انسان, تو خود پہلے آپ خود دیکھنا پڑے گا کہ آپ کوئی صاحب جو اس کی تصدیق کر رہے ہیں وہ خود کیسے تھے, تب ان کا پوری ان کی لائف ہسٹری تلاش کرنی پڑے گی. آخر مستحقین کی بات کہیے تو آپ ظاہر ہے کہ سب مفر جو ہے تو آخر مستحقین کی لائف تلاش کریں, ان کی لائف کیسی تھی. آپ ایف الحسن اسلامی کی بات کہیے تو ان کی لائف تلاش کرنی پڑے گی. ایک عام سا آدمی جو ہے جو تحقیق کے میدان میں قدم رکھتا ہے. تو اب جن لوگوں نے ایک دوسرے سے بیان کیا ان تمام لوگوں کے بیچ میں تحقیق کی کٹوتی پر رکھنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ شیخ آل محمد نے جو علم رجال ہے وہ ایک اہم ترین بات ہے, اور جو مشتحق کو مشکل پیش آتی ہے اور وقت بہت زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے وہ اسی بات میں خرچ کرنا پڑتا ہے کہ وہ انسانوں پر ریسرچ کر سکے تاکہ اس کی نگاہ میں ذاتی طور پر یہ حدیث سے معتبر ہو جائیں. کیونکہ فتویٰ دینے سے پہلے اس کے ذہن میں بالکل کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ حدیث یقین نہ تمام میں خطرہ, اور یقین اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے یہ یقین آ جائے کہ یہ بیچ کے غیر آدمی جو ہیں یہ مکمل پرفیکٹ اور فوری لوگ ہیں, اور یہ یقین اسی وقت آ سکتا ہے جب اس نے ان کے بارے میں ذاتی طور پر تحقیق کی ہو. ضرور پڑھ لے محمد والا. تو کوئی سوال ہو تو ٹھیک ہے, بنا دعا کر لیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي وسيدي ومولاي, بحق محمد وأنت المحمود, وبحق علي وأنت الأعلى, بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض, وبحق الحسن وأنت المحسن, بحق الحسين وأنت قديم الإحسان, وبحق الأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام. خداوندا ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اس ماہ مبارک میں جو ایام گزر گئے ان کی عبادتوں کو قبول فرما, جو ایام باقی ہیں انہیں ہمیں روزہ رکھنے عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, ہمارے مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پالنے والے جتنے مومنین دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما. تمام حاضرین مجلس کے جملہ مرحوم رشتے داروں کی مغفرت فرما. اے پالنے والے ہم سب کو آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, دنیا سے ناصبیت اور خارجیت کا خاتمہ فرما, مملکت پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ فرما, امن و امان قائم فرما, مقدس مزارات کی حفاظت فرما, ہمیں ان کی زیارت کا شرف عطا فرما. قیامت میں ہم سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.